الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين قرآن حکیم کے بالکل وسط میں یہ جو بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ان میں کی پہلی سورت ہم کل مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ اور آج سورہ کہف ہمارے زیر مطالعہ رہے گی قرآن حکیم کی بہت جامع سورت ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ جو شخص بھی اس سورت کو پڑھتا ہے اس کا مراقبہ کرتا ہے اس کا استعذار رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا پھر خاص طور پر جمعے کے دن کے حوالے سے بڑی روایات ہیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت خصوصاً جمعے کے دن وہ بھی فتنہ دجال سے بچنے کے ضمن میں بہت ہی اکثیر نسخہ ہے در چند منٹ لگا کر یہ دجال نامی ایک شخص کے جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے اور فتنہ ہے دجال اصل میں دجل کہتے ہیں فریب کو دال جیم اور لال دجل تو گویا کہ وہ شے جو نرا فریب ہی فریب ہے ہر دور میں انسان کے سوچنے کا انداز رہا مادہ پرستانہ سوچ ہر دور میں موجود رہی ہے اور سب سے بڑی شے جو اللہ اور انسان کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے وہ مادہ پرستی ہے انسان نے خوب غور و فکر کیا سوچ بچار سے کام لیا اس کے بعد وہ تین نتیجوں تک پہنچا کہ اصل شے ہے مادہ میٹیریل ہماری تمام جو سائنسی اکتشافات ہیں وہ بھی اسی مادے کے اوپر منحصر ہیں لہذا اس کو مانو اس کو تسلیم کرو اصل حقیقت تو مادہ ہے خدا ہے یا نہیں آج تک کسی نے دیکھا نہیں نہ محسوس کیا نہ چھو کر دیکھا لہذا خدا بدا جو ہے یہ تو صرف ایک ڈوگما ہے اصل شے مادہ ہے پوری توجہ کا ارتکاز اس مادے پر رہنا چاہیے دوسرے یہ کہ ہمارا جسم ہے انسان کی اصل دنیا تو اس کا جسم ہے نا اس کے لیے پوری طرح محتاط رہنا اس کے لیے ہر قسم کا اہتمام کرنا اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا صحت کا پوری طرح خیال رکھنا کہیں ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو پھر گویا کہ اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس جو ہے بھاگ دوڑ کرو انویسٹیگیشنز کراؤ اصل چیز تو جسم ہے باقی روح اگر ہے تو آج تک کسی نے محسوس نہیں کی عقیدہ تو ہے ہمارا گہر انسان کے اندر روح نامی شے بھی ہے ایک جان ہے جسے ہم لائف کہتے ہیں وہ تو ہر حیوان میں بھی ہے ایک چھوٹا سا کیڑا جو رینگ رہا ہے بمشکل آپ دیکھ پاتے ہیں اسے اس میں بھی جان ہے لیکن محبت روح صرف انسان ہے تو نتیجہ کیا نکالا کہ تمہارا سارا زور جو ہے اس جسم پر ہونا چاہیے جسم کی نشو و نما اس کی صحت اس کا خیال باقی روح جو ہے اس کا تو ایک صرف عقیدے کی حد تک ہے اس کو ایک پوٹلی میں جو ہے وہ باندھ کر اس کو ذہن کے کسی ایک کوشے میں رکھ دو اس سے زیادہ اس سے بحث نہ کرو اور تیسری شے یہ کہ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے یہاں آگے سے آگے بڑھو یہاں کی چمک دمک یہاں کی زیب و زینت جو گویا کہ تمہارے عالم میں محسوسات کی شے ہے نا یہ تو نقد ہے باقی آخرت آخرت مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی آج تک کسی نے بتایا نہیں ہاں انبیاء رسل آتے رہے بہت سے زمانوں میں اور وہ آ کر خبر دیتے رہے باقی یہ شے چونکہ ہمارے خواص خمسہ کی گرفت سے باہر ہے, لہذا آخرت کا بھی صرف عقیدہ رکھ لو تو اس سے زیادہ اس کو کوئی ویٹیج نہ دو. یہ ہے اصل میں فساد, مادہ ورسز خدا, جسم ورسز روح, اور تیسرے یہ کہ ہماری یہ دنیا ورسز آخرت. دجل کیا ہے کہ انسان نے ان چیزوں کو کہ جس کا تعلق اس کی ماورائی زندگی سے ہے, مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے, آخرت کا اسی سے تعلق ہے, روح کا اسی سے تعلق ہے, اللہ کا تصور خدا اس کا بھی تعلق اسی سے ہے, سارا زور ہونا چاہیے ان چیزوں پر جو آپ کے حواس خمسہ کی گرفت میں آ جائیں. یہ ہے سب سے بڑا دجل. باقی یہ کہ ایک شخص سے معین جسے دجال کہا گیا, اس کے ظہور کا بھی حدیث میں جو ہے بڑی تفصیل سے ذکر بنتا ہے. قرآن حکیم میں شخص دجال کا ذکر نہیں ہے, یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے, اور پھر یہ کہ اور بہت سی ایسی علامات کا ذکر ہے جو قرب قیامت ہوگی. لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل محور جو ہے وہ دجالی فتنہ ہے, وہ دجل کے جس کی دلدل میں ہم پوری طرح جو ہے وہ اندر جا چکے ہیں. خدا کا تصور ماورا شے ہے, اس کو الگ رکھو, اس کا تمہاری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. آخرت کا عقیدہ اس کی پوٹلی الگ رکھو, اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اور باقی یہ کہ روح اگر ہے تو ٹھیک ہے, ہوگی اپنی جگہ, لیکن یہ کیسے چاہے تمہارا جسم. تو یہ سورہ مبارکہ اصل میں ان تمام پردوں کو ہٹا رہی ہے, جیسا کہ وہ آیت پڑھیں گے ہم جو آیت نمبر 7 ہے سورہ مبارکہ کی, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها نبلوہم ایہم احسن عملا. یہ دنیا کی جو زینت ہے, یہاں کی چمک دمک جو ہے, یہاں کی آرائش, یہاں کی زیب و زینت, یہاں کی اٹریکشن, یہ اصل میں تمہیں غافل کرتی ہے خدا سے بھی, آخرت سے بھی, اور روح سے بھی. یہ ہے دجالی فتنہ جو ہر دور میں موجود رہا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے اگر ہدایت دی تھی کہ یہ سورہ مبارکہ تمہارے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے دجالی فتنے سے بچانے کے ضمن میں, تو اس وقت کون سا دجالی فتنہ تھا؟ اس وقت بھی تھا, مادہ پرستانہ سوچ تو وہاں موجود تھی. بارہا کہا گیا اعتماد اور توکل کرو اللہ کی ذات پر, اور تمہارا توکل ہے مادے پر, وسائل پر, اسباب پر. تو یہ بیماری اور یہ مرض جو ہے یہ تو ہمیشہ سے موجود رہا. باقی وہ شخص دجال اور وہ جو دجالی فتنہ آئے گا اس کا یقیناً حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے, لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوگا نا جو اس دور میں زندہ ہوں گے. اس کے معنی یہ تو نہیں کہ یہ سورہ مبارکہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھی جو قرب قیامت میں اس کو پڑھیں گے تو اس دجالی فتنے سے محفوظ رہیں گے. وہ دجالی فتنہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو دجل ہے جو ہر دور میں موجود رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو تصور انسان کے ذہن میں راسخ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اصل شے جسے تمہیں جلا دینی چاہیے, جسے تمہیں ترقی دینی چاہیے, وہ تمہاری روحانی شخصیت ہے. یہ تمہارا جسم جو ہے یہ تو یہی اسی زمین سے ہم نے جو ہے اس کو پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. دفن ہو کے کہاں جاؤ گے؟ اسی میں جاؤ گے نا. پھر قیامت کے دن ہم تمہارے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے. تو اس سورہ مبارکہ کے جسے آپ کہیے کہ اصل جسے انر کور ہے, وہ دنیا کی زندگی کا فریب, یہاں کی چمک دمک, یہاں کا انسان کا اس پر ریجھ جانا اور اللہ کو بھی بھول جانا, آخرت کو بھی بھول جانا, اور روحانی شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے اس کی بجائے پورا زور لگاؤ اپنی جسمانی معاملات پر. یہ چند باتیں تھیں تمہیدی. باقی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بھی آئے گا تو بہت سی اور چیزیں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گی. اس سورت کا آغاز ہوا الحمدللہ کے الفاظ سے, اور یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بڑی یونیک ہے کہ مسلمانوں کی جو ایک ثقافتی زندگی ہے, باہمی بین الانسانی جو تعلقات ہوتے ہیں انسانوں کے, اس میں اللہ پر جس شخص کا بھی ایمان ہوگا تو وہ کون سے الفاظ ہوں گے جو بار بار اس کی زبان پر آئیں گے؟ اگر انسان کے اندر اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان دل کے یقین والا موجود ہے, ہماری ثقافتی زندگی کے اندر سبحان اللہ, کوئی بھلا منظر آپ نے دیکھا, طبیعت کے اندر ایک انبساط کی کیفیت پیدا ہوئی, سبحان اللہ, تعریف آپ نے اس منظر کی نہیں اللہ کی, کسی بہت خوبصورت جانور کو دیکھا، خوبصورت پرندہ دیکھا، دیکھ کر آپ کے اندر بڑی ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی، بڑا جو آپ نے خوشی محسوس ہوئی، سبحان اللہ، یہ کاریگری تو اللہ کی ہے. اسی طرح الحمدللہ، یہ بھی آپ کے قلب و ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ. پھر ماشاء اللہ، جو چاہے گا اللہ وہ ہوگا. اور پھر انشاء اللہ، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، آ جائے گی وہ آیت. یہ چاروں الفاظ جو ہماری مسلمانوں کی ثقافتی زندگی کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جو گویا کہ ان کے ہر قول سے اللہ پر ایمان کا ایک مظہر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ما شاء اللہ، انشاء اللہ، یہ چاروں جو ہے سورہ مبارکہ کے موجود ہیں. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس ہے نہیں، ورنہ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارا قرآن آڈیٹوریم میں جو درس قرآن چل رہا ہے، تو شاید اس ایک سورہ مبارکہ کے اوپر ہمارے کوئی 4 یا 5 مہینے صرف ہوئے تھے، اس لیے کہ ایک درس ہمارا 1 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو بمشکل ہم آدھا رکوع یا 1 رکوع بمشکل پڑھ سکتے تھے. اس لیے کہ بہرحال اس میں جو گہرائی ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اندر اور جو معرفت ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا دورہ ترجمہ قرآن میں خاص طور پر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. کل تعریف کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر، یہاں خاص طور پر بندے کے لفظ کو نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں جس مقام پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی محبت اور خصوصی فضل اور رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بندگی کے معاملے کو رسالت پر مقدم کیا گیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر، اس لیے کہ بندے میں انسان کا رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے نا، بندگی تو اسی کو کہتے ہیں. جو بھی غلام ہے وہ تو ہاتھ باندھے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کا رخ آقا کی طرف ہے، جبکہ رسالت میں اس نبی یا رسول کا رخ جو ہے وہ عوام کی طرف ہے. اللہ کی طرف سے پیغام پہنچ گیا، اب اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، جبکہ بندگی کے اندر رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ نسبت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسند ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان اس کتاب کو نازل فرمایا اپنے بندے پر، حالانکہ رسول بھی آ سکتا تھا، علی رسولی. تو یہی انداز یہاں ہے، ولم یجعل له عوجا، اور اس قرآن میں کہیں کوئی کجی نہیں رکھی. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، اور یہ قائم رکھنے والی، قائم رہنے والی کتاب ہے. لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں غائب میں صیغہ ہے، تاکہ وہ خبردار کرے جن پر یہ نازل ہوا ہے، باسا شدیدا، ایک بہت بڑے عذاب کا، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے آئے گا. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، یا عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، جہنم. اور بشارت دیں ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت بہترین اجر ہے، ما کسین فیہ ابدا، جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بھی ایک بیٹا ہے، اولاد ہے. ما لہم بھی من علم ولا ریاباہین، نہ ان کے پاس کوئی علمی دلیل ہے، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس، کہ جو اس عقیدے پر قائم تھے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالی. کسی کو منسوب کر دینا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، حاضر اس کو غور تو کیجئے، راہ چلتے کسی لڑکی کو پکڑ کر اگر کوئی تیسرا شخص کہے کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا ہے، آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ کہنے کے تو صرف اس نے ایک جملہ کہا ہے، لیکن کیا شے اس کے مراد ہے؟ فرمایا گیا بہت بڑی بات ہے، بڑی جسارت ہے جو انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ای یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے سوائے جھوٹ کے اور کچھ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے بالکل ہلاک کر دیں. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ یہ اس حدیث پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ غم کے مارے آپ اپنے آپ کو شاید ہلاک کرنے کے در پہ ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ان کا اصل مرض یہ ہے کہ یہ دنیا کی رنگینی میں یہاں کی زیب و زینت کے اندر کھب چکے ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا پر، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے بڑا مزین کر دیا ہے، دل کو کھبانے والی لذتیں ہیں یہاں، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں کون لوگ وہ ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں. یہ تو امتحان ہے نا، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. اس دنیا کے اندر جو بھی لذات ہیں دنیاوی ہیں اس میں بڑی اٹریکشن ہے، لیکن امتحان تو یہی ہے کہ آپ صرف اسی دنیا کے ہو رہتے ہیں. جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کل سعی و جہد، محنت، کوشش، دن رات ایک کیا وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور بڑے مطمئن ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑے اچھے اعمال کیے ہیں، بڑی نیکیوں والے عمل کیے ہیں. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم اس کو ایک بالکل چٹیل اور بنجر زمین بنا کر رکھ دیں گے. یہ قیامت کا ذکر کیا گیا، جبکہ سورۃ طٰہٰ آج ہی ہمارے انشاءاللہ زیر درس آئے گی. لا ترى فیہا عوجًا ولا امتا، کوئی نشیب و فراز، کوئی اونچ نیچ، کوئی پہاڑ، کوئی گھاٹیاں، کوئی چشمے، ہر شے معدوم، بالکل چپٹا سپاٹ میدان. سعیدًا جُرُزًا، بالکل ایک چٹیل اور جس میں کہیں کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا ایسا میدان. اس سے بھی بات کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ حشر نشر جو ہے وہ اسی دنیا پر ہوگا، اس لیے قرآن حکیم میں کہا گیا نا، کلا اذا دکت الارض دکت دکا، جب ہم زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دیں گے. کوٹنے کے لیے کوئی فزیکل ایکشن نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن ہوگا اور پھر یہ کھربوں انسان جو ہیں جمع ہوں گے، ان کا کتنا بڑا ایک مجمع ہوگا اس کو آپ اس میں تصور میں ویژولائز کر سکتے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب دیکھیے اگلے ڈھائی یا تین رکوع ہیں اصحاب کہف کے بیان میں. مشرکین مکہ نے یہود کے سکھانے پر حضور سے تین سوالات کیے تھے، ایک تو اصحاب کہف کی حقیقت بتائیے یہ کون تھے، دوسرے ذوالقرنین کون تھے، یا گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی کوئی پہلے کی شخصیت ہے، ایک ہزار برس پہلے کی شخصیت، اور تیسرے یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ان کا ایک سوال تھا، یسألونک عن الروح، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، اس کا تعلق عالم امر سے، اس کو تم نہیں سمجھ سکتے. ہاں عالم خلق میں جو ہے وہ تم کچھ رسائی حاصل کر سکتے ہو، درک حاصل کر سکتے ہو، لیکن عالم امر کی شے، فرشتے بھی عالم امر کی شے، تو یہ تمام چیزیں تمہاری سمجھ سے، تمہارے فہم سے باہر آتا رہے. اور تیسرا سوال جو تھا روح کا بن ذوالقرنین، اور تیسرے اصحاب کہف، ان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ اصحاب کہف جو تھے اور والرقیم، یہ اصل میں اس غار کے باہر ایک تختی لگا دی، رقم سے نکلا ہے رقیم کے، جس میں ان لوگوں کے نام بھی تھے، اب ان کی تعداد کیا تھی اس کے اوپر آگے انشاءاللہ بحث آ جائے گی، لہذا رقیم کہا گیا کہ جو رقم کی ہوئی تختی تھی، اس غار کے اندر جو لوگ تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری بہت ہی عجیب نشانیوں میں سے تھے. اذا والفتیۃ الی الکہف، جبکہ کچھ نوجوانوں نے رخ کر لیا اور پناہ پکڑ لی ایک غار میں. کہف میں معلوم ہوتا کہ عربی زبان میں جو کیو کا لفظ ہے کیو، یہ کہف سے نکلا ہے، کہف اسے کیو بنا لیا انہوں نے، غار کو کہتے ہیں. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو وہاں اپنے آپ کو غار میں پہنچانے کے بعد انہوں نے کہا پروردگار ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے ان تمام معاملے کو بہت ہی کامیاب فرما دے. رشد کامیابی کو کہتے ہیں، گویا کہ جو انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی اور اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں، یہ چند نوجوان تھے. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ، یہ فتیہ کہتے ہیں اصل میں نوجوان کو، اور جس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مکے میں بھی کچھ نوجوان ایسے تھے کہ جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص ٹین ایجر، حضرت مصعب بن عمیر ٹین ایجر، اور بڑے اچھے متمول اور حسب نصب والا خاندان تھا کہ جس کے افراد تھے. تو گویا کہ انہیں بھی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی چند نوجوان تھے کہ جو حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے. انہم فتیت آمنوا اذ اول فتیت الى الکاف فقالوا رب فضربنا علی آذانہم فی الکاف سنین عددا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکیاں دی، فضربنا علی آذانہم، جس طرح کوئی ماں جو ہے اپنے بچے کو لوری دیتی ہے سلانے کے لیے اور اس کی وجہ سے تھپکیوں کی وجہ سے وہ سو جاتا ہے، تو اس کو تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو لوری دی، ان کے کانوں پر تھپکیاں دی، فی الکہف سنین عددا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس غار میں رہے برس آ برس، اب کتنا عرصہ رہے، 300 برس رہے، 309 برس رہے یا کچھ کم زیادہ رہے، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، اور اس کے بعد پھر ہم نے انہیں بیدار کیا، بعثناهم، بعث سے بعد الموت کیا ہے، موت سے بیدار کر دینا، لنعلم أي الحزبين أحصى، تاکہ ہم جان لیں، واضح کر لیں کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک تو وہ قوم تھی کہ جس کے وہ افراد تھے، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے پوری قوم جو ہے بت پرستی میں شرک اندر مبتلا تھی، لیکن یہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت صحیح عقل سلیم عطا فرمائی تھی، وہ اس کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بت پرستی والا دین ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں اور پھر ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس وقت تک جو تعلیمات چلی آ رہی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس لیے کہ حضرت مسیح کے بعد کا تقریباً، اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے تقریباً 150 عیسوی کا یہ واقعہ ہے، 150 یا 170 عیسوی، جبکہ باقی لوگ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا بھی مانتے تھے اور پھر یہ کہ ان کے اندر بت پرست بھی تھے. یہ ہے حزبین، دو گروہ، ای احصا لما لبثوا امدا، تاکہ یہ کہ پھر ان دونوں میں سے، ان دونوں گروہوں میں سے کوئی جو ہے اندازہ کر سکے کہ وہ کتنا عرصہ، کتنا مدت جو ہے وہ اپنے اس غار کے اندر پوشیدہ رہے. نحن نقص عليك نباهم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آپ پر اس قصے کی اصل حقیقت بیان فرما رہے ہیں، بالحق، حقیقی قصہ تھا کیا، انہم فتیۃ آمنوا، اس میں یہ اصل میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے، جو ایمان رکھتے تھے اپنے رب پر، بربہم وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا تھا، وربطنا علی قلوبہم اذ قالوا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایک بڑی مضبوطی پیدا کر دی تھی. ظاہر ہے کہ انسان کے اندر وہ عزم اور ارادہ، کمٹمنٹ ہوتی ہے تو جس کی بنیاد پر وہ کھڑا ہوتا ہے نا، حق کا ساتھ دینے کے لیے، حق کا علم بردار کرنے کے لیے. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، یا جو بھی بادشاہ تھا، شہنشاہ وقت، اس کے دربار میں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے دربار میں حاضری ہوئی اور اس نے جب سنا کہ اس طرح چند نوجوان جو ہیں یہ بالکل یہ جو ہے سرفری باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، انہیں طلب کیا گیا تو وہاں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو اس زمین و آسمان کا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم اور کسی کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا، کسی اور کو پکارا، تو یقیناً یہ پھر بہت بڑی ایک بے جا بات ہوگی جو ہماری عقل اور ہماری فطرت کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کلمہ حق انہوں نے بلند کیا بھرے دربار میں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہماری قوم نے اللہ کے سوا اور کتنے ہی معبود بنا رکھے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی بھی وہاں موجود تھی، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی بہرحال یہ نصارہ کی بہت بڑی جمعیت تھی، تو اللہ کے، وہ اللہ کا بیٹا بھی قرار دیا انہوں نے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ جس عقیدے کا پرچارک کر رہے ہیں، جس پر قائم ہیں، تو کیوں نہیں ان کے پاس کوئی دلیل، کیوں نہیں لے کر آتے یہ دلیل، کہ واضح روشن برہان لے کر آئیں، کوئی دلیل لے کر آئیں. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اختیارات جو ہیں اپنے فلاں بزرگ کو، فلاں ولی اللہ کو، فلاں دیوی کو، فلاں فرشتے کو، فلاں نبی کو بھی تفویض کر دیے. اب یہاں قرآن زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا، جو اصل شے پہنچانے والی ہے، جو مورل لیسن ہے، وہ بیان کرتا ہے. زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دربار میں جب کھڑے ہو کر انہوں نے ادارہ توحید بلند کیا، تو اب پکڑ دھکڑ ہوئی کہ ان کا معلوم کرو یہ ہیں کہاں، انہیں پس زندہ ڈال دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے. اب یہ جو چند نوجوان تھے، انہوں نے مل جل کر فیصلہ کیا اور پھر آخر وہاں سے نکل بھاگے اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر، اور کہیں دور ویرانے میں جا کر، کوئی غار تھا کہ جس کے اندر جا کر پناہ لے لی، جس بنیاد پر انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، غار والے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جب اب تم نے اپنی قوم سے اعتزال کر لیا، ان سے الگ ہو گئے، وہاں یعبدون الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا جن جن کو پوچھتے تھے ان سے بھی تم نے کرانہ خرید کشی اختیار کر لی، فاعو الى الکہف، تو آؤ کہ اب اسی کہف کو، اسی کیو کو، یہ جو غار ہے اسی کو ہم اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، ہمیں امید ہے اپنے رب کی رحمت سے کہ وہ اپنی رحمت ہم پر ہمیں ڈھانک لے گا اس سے، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے لیے تمہارے اس کام کو، اب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ظاہر چند نوجوان ہیں اکٹھے ہو گئے، ویرانے میں نکل گئے اور ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہیں، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اس کام میں مرفقا، بہت ہی نرمی اور آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور ترشم سے اذا طلعت تزاور وان کافی، اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھنے والا اگر دیکھے تو دیکھے گا کہ جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تزاور وان کافی ہم ذات الیمین، تو وہ ان کی داہنی طرف سے کنی کترا کر نکل جاتا ہے، وہ اذا غربت، اور جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، یہ حالت غروب کی طرف جو ہے رواں دواں ہوتا ہے، ڈھل رہا ہوتا ہے، تقرضہم ذات الشمال، تو ان کے وہ شمال کی طرف سے ہو کر نکل جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو غار تھا اس کا دہانہ ایسا تھا کہ دھوپ ڈائریکٹ اس میں نہیں پڑتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ نارتھ کے حوالے سے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں ساؤتھ کے حوالے سے، اور عام طور پر کامیاب ہوئی سمجھا جاتا ہے، تو نارتھ جو فیسڈ ہو کہ جس میں گویا کہ دھوپ جو ہے وہ اس کو صبح کے بھی ملے اور شام کے بھی ملے، لیکن اگر یہ کہ وہ مشرق کی طرف ہوگا تو صبح کی ساری دھوپ جو ہے وہ اندر آئے گی۔ یہی معاملہ اس غار کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لوگ بھی نوجوان بھی یہاں اپنے آپ کو جنہوں نے چھپا رکھا تھا، اہتمام فرمایا کہ ڈائریکٹ دھوپ ان کے اوپر نہ پڑے، لہذا اس کا رخ ایسا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تب بھی دھوپ سے محفوظ ہے، اور جب غروب ہونے کے قریب ہوتا تھا جب ڈھلتا تھا تب بھی، اور جب نصف النہار پر ہے تب تو یقیناً جو گویا کہ جس کا رخ ہی شمال کی طرف ہے دھوپ اس کے اندر نہیں جا رہی۔ وہم فی فجوۃ من، اور یہ لوگ تھے اس غار کے ایک کھلے حصے میں، نسبتاً جو کشادہ حصہ ہے غار کا اس کے اندر، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، نشانی اس حوالے سے بھی کہ 300 برس جو ہے وہاں وہ حالت نوم میں رہے ہیں، ایک موت کسی کیفیت ان پر طاری رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیدار کیا، بہت بڑی نشانی۔ من یهدی اللہ فهو المهتدی، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو وہی ہے اصل میں راہ یاب ہدایت کے رستے پر، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کسی کو، نہ تو ولی نہ مرشد، رشد کی راہ دکھانے والا۔ ہمارے ہاں بھی جو مرشد بنا لیا جاتا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ہم نے تو فلاں کا دامن پکڑ لیا، گویا کہ ہماری رکیل اس کے ہاتھ میں ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر اس سے گناہوں کو چھوڑنے کی جو ہے وہ تاکید کرتا تو گناہ چھوڑنے کو یہ تیار بھی نہیں ہوتے، اگرچہ اس کو اپنا مرشد بنایا ہوا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم یوں گمان کرتے ہو، گویا کہ ہر دیکھنے والا یوں گمان کرے گا کہ گویا کہ وہ جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ گہری نیند میں ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو داہنی اور بائیں جانب مسلسل کروٹیں دیتے رہے، گویا کہ گزرنے والا جو ہے وہ سمجھے مسافر ہیں، کہیں تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، زندہ ہیں، ورنہ تو یہ اگر بالکل ڈیڈ باڈی ہو تو پھر تو وہ کہیں جو ہے اشرات الارض جو ہے وہ اوپر چڑھ جائیں، یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، انہیں کروٹیں دیتے رہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جن کو کہیں بڑھاپے میں فالج ہو جاتا ہے تو اسے پھر ڈاکٹر جو ہے وہ پھر باقاعدہ تاکید کرتے ہیں کہ ان کو بار بار جو ہے کروٹیں دلوائیں، ورنہ وہ بیڈ سوز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام بھی فرمایا کہ ان کے اوپر وہ جو موت کی سی ایک کیفیت طاری رکھی ہے تو انہیں وہ کروٹیں جو ہے اللہ تعالیٰ دلواتے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، داہنی اور بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا غار کے دہانے پر، اپنے دونوں بازو آگے نکالے ہوئے، کتے کا جو بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے تو اس طرح وہ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اب ظاہر ہے کہ چشم تصور میں دیکھیں اگر کوئی اجنبی وہاں قریب سے گزرے، ویرانہ، یہاں کسی انسان کا کیا دخل، اور وہاں دہانے کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے بڑا خوفناک قسم کا، تو اس کے اوپر جو دہشت طاری ہوگی۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم وہاں پہنچ جاؤ یا وہاں جھانک کر دیکھو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہاں سے راہ فرار اختیار کرو گے دہشت کی وجہ سے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور پھر یہ کہ تمہارے اندر شدید رعب اور دہشت سما جائے گی۔ یہ کیفیت تھی تاکہ یہ کہ لوگ ان تک اپروچ نہ کر سکے، ممکن ہے کھوجی تلاش کرتے ہوئے جو بادشاہ نے کہا تھا کہ کلمہ حق کہنے والوں کو پکڑ کے لاؤ، ان کو میں سولی پر چڑھاؤں گا، یہ کہ جیسے آپ کہیے کہ مرتے دم تک کے لیے جو قید کر دوں گا، تو کوئی اگر وہاں گیا بھی تو اس کتے کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پھر بیدار کیا، بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب باہم ایک دوسرے سے وہ سوال کر رہے ہیں، قال قائل منهم كم لبستم، ان میں سے ایک نے یہ کہا، پانچ تھے یا چھ تھے یا سات سے آگے اس کا ذکر آ جائے گا، ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ کتنا عرصہ ہم رہے اس حالت میں. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، معلوم ہوتا ہے 24 گھنٹے ہم سوئے ہیں، ایک پورا دن، بلکہ اس کا بھی کوئی زیادہ ہی حصہ ہے، وہ کہ اتنا بہت عرصہ جو ہے ہمارے اوپر کوئی نیند رہی ہے. اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ نیند کتنا عرصہ رہی. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، اب ذرا تھوڑی سی انہیں بھوک بھی ستانے لگی تھی، ویرانے میں پڑے ہوئے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جب تک کوئی مادی پانی جو ہے انسان کے معدے میں نہیں پہنچے گا اس کے لیے زندگی کا بقا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کوئی بے چینی ہوئی اور آپس میں جو ہے جب انہوں نے ایک دوسرے سے اظہار خیال کیا تو بالآخر انہوں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے ہم کتنا اثر رہے ہیں یہاں اس کیفیت میں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه، ان میں سے ایک نے کہیں اپنی جو ہے وہ تھیلی میں سے کچھ اشرفیہ ہے جو اس وقت کا سکہ تھا وہ نکالا، اور کہا اپنے میں سے ایک کو کہ جاؤ یہاں یہ قریب کی جو بستی ہے وہاں جاؤ. فلینظر ایوہا ازکا تعامن، اور ذرا وہ خیال رکھے جو بھی ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تو حلال چیز لے کر آئے. ازکا تعامن، وہ تعام یا وہ کھانے کی شے جو پاکیزہ ہو. ولیاتکم برزق منہ، اور وہ ہمارے لیے جو ہے کچھ وہاں سے رزق لے کر آئے، روپیہ پیسہ انہوں نے اس زمانے کی کرنسی جو 300 برس پہلے جو بادشاہ تھا اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی، ظاہر ان کے پاس تو وہی تھی، انہوں نے اپنے میں سے ایک کو دے کر وہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ. ولیتلطف، دیکھیے یہ مصحف کے اندر بھی الفاظ جو ہیں بہت ہی موٹے لکھے ہوتے ہیں، یہاں بھی شاید لکھے ہوں گے. اصل میں یہ مقام وہ ہے جہاں حروف کے اعتبار سے، الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، حروف کے اعتبار سے قرآن حکیم بالکل برابر برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. گویا کہ ولیتلطف، یہ وہ ترازو سمجھ لیجئے کہ آدھی آیات یا آدھے حروف ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، اور درمیان میں جس سے کسی شے کو آپ پکڑتے ہیں، تو یہ ولیتلطف وہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم کی عددی اعتبار سے جتنے بھی حروف ہیں نصف ادھر ہیں اور نصف ادھر ہیں. اور اس کے معنی کیا ہے کہ اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھگڑے کی نوبت آ جائے. اب جھگڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ بات بڑھے گی تو پتہ چلے گا یہ تو وہی نوجوان ہیں، انہیں نہیں پتا کہ 300 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ وہی حکومت ہوگی، لہذا اسی زمانے کی جو کرنسی ان کے پاس تھی وہ نکال کر دی اور جا کر کہا کہ ہمارے لیے اچھا کھانا لاؤ. انہم یظہر علیکم، اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ اگر کہیں وہ لوگ ان لوگوں کو تمہارا پتہ چل گیا، خبر ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو ہماری جان کے دشمن ہیں وہ لوگ، یرجموکم، تو وہ اس سے کم پر بس نہیں کریں گے کہ تمہیں سنسار کر دیں، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنی ملت کے اندر واپس گھسیٹ لیں، اتنا تشدد کریں کہ تمہیں مجبور کر دیں اسی بت پرستی والے دین کو اختیار کرنے پر. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر کہیں ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت ہے، پھر فوز و فلاح اور کامیابی کی کوئی تعلق کوئی انسان کو جو ہے امید نہیں رکھنی چاہیے. وکذالک احسنا علیہم، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے انہیں مطلع کر دیا. اب اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے قرآن تفصیل بیان نہیں کر رہا، جب یہ گیا اور جا کر وہ کرنسی پیش کی تو وہ جو بھی دکاندار ہوگا جو بیٹھا ہوگا اس نے ایک دوسرے یہ کون سے زمانے کی کرنسی پیش کر رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی تحقیق کی ہوگی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پھر پتہ چلا وہ 300 برس پہلے کچھ نوجوان تھے کہ جو کہیں یہاں سے بھاگے تھے اور جا کر جو ہے کہیں غائب ہو گئے تھے، ہم تو اس کی تلاش بھی کی، بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ، ہم نے ان کے جو ٹارچر کرنا ہے ان کو جو ہے جان لے لیں گے. اب یہ جو ساری چیزیں ہوں اس کی قرآن حکیم جو ہے یہ اس کی تفسیر بیان نہیں کر رہا، لیکن جیسے یہ معاملہ ہوا اور لوگوں نے ان کا پیچھا پکڑا تو اب یہ واپس جو شخص گیا تھا ان کے لینے کے لیے وہ واپس فوراً پلٹا ہے اور بھاگ کر واپس اسی غار میں آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی غار کے اندر ایک طبعی موت جو نارمل موت ہوتی ہے انسان کی وہ جو ہے ان کو وہاں گویا کہ اللہ کا فیصلہ آیا، وہ اجل آ گئی ان کی، اور اس کے بعد اسی کو پھر اس غار کو انہوں نے تختیاں لگا کر بند کر لیا اور اپنے لیے بڑی مقدس جگہ بنا لی. اس لیے کہ اس دوران حکومت تبدیل ہو چکی تھی اور بت پرستی والے جو ہیں لوگ وہ کہیں ختم ہو چکے تھے، اب عیسائی وہاں حکمران تھے، انہوں نے ان کے بارے میں یہ سوچا یہ تو بڑے اللہ والے تھے اور بہت ہی گویا کہ 300 برس جو ہے ایک غار میں پوشیدہ رہے ہیں اور ان کے اوپر موت نہیں آئی، تو ایک بہت ہی مقدس ہستی سمجھ کر پھر انہیں اپنی ایک یادگار اور عبادت گاہ بنا دیا تھا. آگے آ بھی جائے گا اس کا ذکر. وکذالک کا احسنا علیہم، اسی طرح ہم نے پھر ان کو مطلع کر دیا، لیعلموا ان وعد اللہ حق، گویا کہ یہاں جو بھی اس شہر والے تھے مطلع ہو گئے ان کی حقیقت پر، تاکہ وہ جان لیں اس بات کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. اس وقت بھی یہ کنٹروورسی موجود تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں، اور دلیل ہوئی تھی ان کے پاس کہ ہمارے چلو ہمارا معاملہ تو دوسرا، ہمارے وہ آبا و اجداد جو ہزاروں برس پہلے مر گئے انہیں کیسے زندہ کیا جائے گا. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بات بھی یقین کے درجے میں ان میں موجود ہو اور اس حقیقت سے مطلع ہو کہ الساعۃ قیامت لازماً آ کر رہے گی، اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور اس کے بعد جب یہ واپس اپنے غار میں پہنچ گئے یہ لوگ، اور پھر یہ کہ ان کے لوگوں کو خبر بھی ہو گئی اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے بہت بڑی عبادت گاہ بنا لیا، تو اب ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا، جبکہ وہ تنازع کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے خاص اس معاملے میں کہ اب ان کا کیا کیا جائے، اس لیے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا پہنچنے کے بعد، لیکن اللہ نے بہت بڑی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ فقال ابن علیہ بنیانہ، تو انہوں نے کہا یا ایک مقبرہ تعمیر کریں، یہاں کوئی ایک عمارت ہو، یادگار ہو، مقبرہ تعمیر کیا جائے، ربهم عالم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليه مسجدا، اور بالآخر جو لوگ غالب ہوئے، گویا کہ جن کی رائے پر پھر عمل ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اس جگہ کو ہم اپنا ایک معبد بنا لیں گے، مسجد۔ مسجد ہمارے دین میں تو وہ ہے نا جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہر وہ جگہ کہ جہاں کوئی قوم بھی اپنی عبادت کرتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اللہ کے سامنے کریں یا کسی کے سامنے کریں، وہ ان کی عبادت گاہ ہے، ان کی ایک مقدس جگہ ہے۔ لہذا ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس جگہ کو اپنی مسجد بنا لیں گے، گویا کہ یہاں کچھ چرچ تعمیر کریں گے اور یہ ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ ان کی تعداد جو گئے تھے اس غار کے اندر نوجوان کتنی تعداد میں تھے، یہ بہت بڑا ایک ڈائلیما ہے نا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، یہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں، وہم ہے، خیال ہے، یہ دونوں تعداد جو ہے یہ تو کینسل ہو گئی، نہ تین تھے اور نہ پانچ تھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ گویا کہ پہلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رجمم بالغیب، یہ تو بے بنیاد بات ہے، یہ اٹکل پچو کی بات ہے، ظن و تخمین کی بات ہے۔ اب یہ بات صحیح محسوس ہوتی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا یقولون سبعۃ، کہ ان کی تعداد سات تھی، وثامنہم کلبہم، اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی کیا تعداد تھی، اس کا علم، صحیح علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ما یعلمہم الا قلیل، اور ان لوگوں میں سے بہت کم ہیں کہ جو ان کی صحیح تعداد تک پہنچ سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی تعداد سات تھی اور آٹھواں کتا تھا، ان کی تعداد بھی کم تھی ان لوگوں کی۔ اور پھر یہ کہ بہرحال یہ ہسٹری میں بھی اس بات کا جو ہے کسی درجے میں پروف ملتا ہے۔ گبن کی ایک ہسٹری جو ہے، ہسٹری آف دا ورلڈ، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر سیون سلیپرز کے نام سے ایک پوری اسٹوری موجود ہے، آج بھی ہے، یہ بڑی لائبریریز کے اندر آپ کو جو ہے گبن کی وہ ہسٹری آف ورلڈ جو ہے وہ مل جائے گی، اس کے اندر سیون سلیپرز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ سیون سلیپرز کے جو حالات و واقعات، اس میں کافی حد تک مماثلت ہے ان واقعات سے جو قرآن حکیم میں، یہاں سورہ کہف میں، جن کا انکشاف کیا گیا، کھولا گیا۔ فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرہ، تو لہٰذا ان کی تعداد کتنی تھی، پانچ تھی یا تین تھی یا سات تھی، اس کے بارے میں اس بحث میں نہ پڑھیے، الا مراء ظاہرہ، سوائے یہ کہ جو ظاہری بات ہے ان کے سامنے پیش کر دیجئے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور پھر یہ کہ ان میں سے کسی سے آپ اس کے بارے میں اور پھوت کریت نہ کیجیے۔ یہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کو معین کیا جائے، اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس درجے کی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو 300 برس جو ہے وہ حالت نیند میں رکھ کر پھر دوبارہ انہیں بیدار کر سکتا ہے۔ اب 300 برس نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، ان کا عمل تنفس بھی چل رہا ہے، اور اس دوران میں جو بھی انسان کا جو بھی اور باڈی پروسیسز ہوتے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ کروٹیں بھی لے رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور 300 برس کا عرصہ بیت گیا۔ ولا تقولن لشیئ انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ کہو یہ بات کہ میں یہ کام لازماً کل کروں گا مگر انشاءاللہ کی خیر کے ساتھ۔ اب اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے یہود کے سکھانے پر کہ ہمیں ان تین سوالوں کا جواب دیجئے، روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہف کے بارے میں، تو حضور نے کہا کہ کل میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب یہ روایات صحیح آئیں، اور حضور کے اپنے خیال میں یہ تھے کہ جبرائیل روزانہ آ رہے ہیں، اس وقت ممکن ہے کہ بالکل ڈیلی ان کی آمد و رفت وہی پہنچا رہے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا وہ جواب دے دیں گے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے، ایک دن گزرا، پانچ دن گزرے، ہفتہ گزرا، 20 دن گزرے، مہینہ گزر گیا، وہ نہیں آئے۔ اب ادھر جو ہے مشرکین مکہ نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی کہ دیکھو جی ہم نے سوال کیے تھے تو فیل ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کل میں جواب دے دوں گا۔ اب یہ ہے اصل میں، روایات میں یہ ہے کہ حضور نے اس موقع پر یقین اس درجے کا تھا کہ حضرت جبرائیل روزانہ تشریف لاتے، میں ان سے پوچھ لوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر کوئی گرفت کی جاتی، لیکن کیونکہ انبیاء اور رسل کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، لہذا اتنی سی بات کے اوپر بھی حضور کی جو ہے نکیر فرما دی گئی. ولا تقولن لشئ انی فاعل ذلک غدا، کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ کہو کہ میں یہ بات یہ کام کل کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاء اللہ کی قید کے ساتھ. وذکر ربک اذا نسیت، اور جب کبھی کوئی نسیان ہو جائے، بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کیجئے. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب جو ہے مجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہدایت کے رستے پر رکھے گا اور بھلائی کے رستے پر رکھے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ رہے اپنے کہف کے اندر، اپنے غار کے اندر، 300 سنین، 300 برس. قرآن حکیم نے وہ عقدہ کھول دیا کہ کتنا عرصہ وہ وہاں اس حالت نیند میں رہے. وَازْدَادُوا 9، اور اس میں اضافہ کیا پھر 7 کا. اب یہ ایک اعتبار سے بڑی سائنٹیفک بات ہے کہ جو قمری اور شمسی جو مہینے ہوتے ہیں ان کی، یعنی آپ کو معلوم ہے جنوری فروری مارچ اس میں 31 کے مہینے بھی آتے ہیں، لہذا ہر سال جو ہوتا ہے قمری اس میں 10 دن جو ہے قمری سال، قمری سال کے حوالے سے پیچھے چلے جاتے ہیں آپ. اسی کی حکمت ہے کہ رمضان کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی بہار میں آتا ہے، کبھی خزاں میں، کبھی سردیوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. قمری مہینہ جو ہے وہ پیچھے ہے، تو گویا کہ شمسی اعتبار سے دیکھیں تو وہ 300 برس بنے، اور ہر 100 برس کے اندر 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے قمری تقویم میں. گویا کہ 103 سال قمری تقویم کے ہوں گے تو 100 برس ہوں گے شمسی تقویم کے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شمسی تقویم میں 365 دن ہوتے ہیں ایک سال میں، اور قمری میں ہوتے ہیں 360 یا اس سے بھی ایک کم. کوئی 29 کا مہینہ ہے، کوئی 30 کا مہینہ ہے، کوئی 29 کا، دو دو تین تین مہینے 29 کے آ گئے. تو دونوں اعتبارات سے یہ بات جو ہے مطابقت رکھتی ہے کہ شمسی اعتبار سے تو وہ 300 برس بنے، لیکن قمری اعتبار سے 309 برس. وازدادوا 9، اور 9 انہوں نے گویا کہ اضافہ ہو گیا، 309 برس ہو رہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، نبی کہہ دیجئے وہ کتنا عرصہ رہے، اس کی صحیح مدت اللہ کے علم ہے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر چھپی اور حاضر شے. اسمع بھی وہ ابصر بھی وہ اسمع، وہ کیا خوب ہی ہے دیکھنے والا اور کیا سننے والا. ولا لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه احدا، اور اس کے سوا نہ کوئی کسی کا ولی ہے، پناہ ہے، نہ دوست ہے، اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں، اپنے اختیار میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، یہاں وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا اس کی اصل حقیقت جو ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر آپ کا قصہ یہ جو بیان کر رہے ہیں، بالحق اصل حقیقت کیا تھی وہ بیان کر دی گئی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شے آپ پر وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے. لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ان کی باتوں کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اللہ کے سوا کسی اور جگہ بھی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. یہاں مخاطب ہر شخص ہے، اگرچہ واحد میں خطاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد حاضر کی صورت میں خطاب ہو رہا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ صبر سے کام لیجیے، روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. یہ وہ درویش صحابہ تھے کہ جو حضور پر ایمان لائے تھے اور صبح و شام حضور کی صحبت میں رہتے تھے. ایمان کی جو ایک بہت بڑی فرنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شکل میں وہاں موجود تھی، وہاں سے وہ ایمان کی حرارت حاصل کرتے تھے، درویش صحابہ. اور یہ جو آج بھی صفہ کا ایک چبوترہ موجود ہے، یہ ان کی آبادگاہ تھی، یہاں ہوتے تھے، یہاں پڑے رہتے تھے. کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو ہیں اس کو سنتے تھے اور اپنے قلب و ذہن کو جو ہے منور کرتے تھے ان سے. کہ جو لوگ پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، تو وہ شام پکارتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ تو آپ کی اللہ کی رضا کے طالب ہیں. یریدون وجہہ، اللہ کی رضا. ولا تعدوا عیناک عنہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظر کرم ان سے مت ہٹائیے. وہی کہ آپ کی توجہ، آپ کی محبت کا مرکز یہی لوگ رہنے چاہیے. اور ان لوگوں کے بارے میں واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے جب معاملہ ہو گیا مشرکین و قریش مکہ کی طرف سے، وہ توڑ دی انہوں نے، تو ابو سفیان کو فوراً یہ احساس ہو گیا کہ صلح توڑنے کے بعد گویا کہ اب ہمارے ہاتھ پاؤں کچھ نہیں، ہاتھ پلے کچھ نہیں. اب وہ تجدید صلح کے لیے آیا مدینہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، تو سب سے پہلے جب مدینہ آیا تو اپنی بیٹی کے گھر گیا، اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا لیکن بعد میں ایمان لے آئے، تو لہذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اب جب گھر پہنچے بیٹی کے، گھر کیا تھا، حجرہ تھا چھوٹا سا، تو اس میں جیسے ہی داخل ہوئے تو بیٹی نے جو ہے جو بستر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لپیٹ دیا، اب جب لپیٹا تو بہرحال یہ باپ ابو سفیان جو ہے بہت ہی ایک جسے آپ کہیے کہ عقل مند اور ان تمام چیزوں کی تہ تک پہنچنے والا انسان تھا، بہت مدبر تھا، تو اس نے فوراً سوال کیا، بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں، تم نے جو اس کو لپیٹ دیا، غیب کر دیا اور جگہ جو ہے خالی چارپائی ہے اس پر مجھے بٹھا رہی ہو، تو اس پر حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں، یہ بستر ہے اللہ کے رسول کا، لہذا میں نہیں چاہتی کہ آپ کا جسم اس سے مس ہو، اس کو لپیٹ کر الگ دیا، آئے اس خیال سے تھے کہ اپنی بیٹی سے کہیں گے، ام حبیبہ سے کہ وہ بھی سفارش کریں جو صلح حدیبیہ کی جس میں ہماری طرف سے ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے اور ہم نے اس کی جو ہے ایک شک کے اوپر خلاف ورزی کی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی صلح نہیں، اور اسی کے بعد پھر فتح مکہ ہوا نا، تو گویا کہ یہ وہاں سے مایوس ہو کے نکلے، جیسے ہی حجرے سے باہر آئے تو باہر یہ درویش صحابہ جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، فقراء، یہ وہاں موجود تھے، اب انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، مسکرائے اور چند ایک نے کوئی جملے بھی جو ہیں وہ کچھ تھوڑے سے ان کی شان میں کہہ دیے، دیکھو جی آ گئے ہیں مکہ کے سردار، وہاں کے بادشاہ آئے ہیں اس صلح کو تجدید کروانے کے لیے، بیٹی کے یہاں گئے وہاں بھی دال نہیں کری، اس قسم کی باتیں کہہ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہیں قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے فقراء صحابہ کو کچھ ڈانٹ دیا کہ بھائی ابو سفیان جو بھی ہے اپنی قوم کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کی عزت اور احترام، ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشرک ہو کافر ہو اس کو ٹانٹنگ انداز اختیار کرنا یا اس کے لیے تمسخر و استضاع کرنا مناسب نہیں ہے، ادھر ڈانٹ دیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر حضور کے پاس گئے اور جا کر یہ شکوہ کیا کہ حضور اس طرح میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا یہ جو ہمارے ابو ہریرہ ہیں اور یہ اور جو درویش صحابہ جو وہی صفحہ پہ ہوتے تھے وہ کچھ تمسخر کر رہے تھے، استضاع کر رہے تھے ابو سفیان کا، تو حضور نے اب دیکھیے حضور نے حضرت ابوبکر سے کیا پوچھا کہ ابو بکر کہیں انہیں ناراض تو نہیں کر رہا ہے ان درویش صحابہ کو، اس لیے کہ انہوں نے جو ڈانٹا تھا اور کوئی تھوڑی سرزنش کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کہیں انہیں ناراض تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ جن سے وہ ناراض ہو جائے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب عام دنیاوی نگاہوں میں ان کی کیا وقت ہے جن کے پاس جو ہے تن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں ہیں اور دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، فاقے کی وجہ سے پیٹ جو ہے ان کا کمر کے ساتھ لگا ہوتا تھا، اور بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جو غشی ہوتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے شاید کوئی مرغی کا دورہ پڑا ہے، لہٰذا وہ کوئی جوتے سنگھا رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا تھا کئی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اب یہ ہیں اصل میں جن کی یہاں تعریف کی، ولا تعدوا عیناک عنہم، ان فقراء صحابہ سے آپ آنکھیں نہ پھیریے، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زینت کے طالب ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت کہنا مائیے ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، یہ مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں، ان کی باتوں میں، ان کی کوئی لالچ میں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہات ان فقراء صحابہ پر سے کم ہو جائے، وہ تباہ ہوا اور وہ لوگ اپنی ہوائے نفسی کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، وہ کفار، وکان امرہ فرطا، اور اس کی ان کا کام جو ہے وہ ایک نفسانی، اس کے تحت حد سے نکلا ہوا ہے، وقل الحق من ربکم، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق ہے یہ جو بھی بات پہنچائی گئی ہے، قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو بھی چاہے وہ ایمان لے آئے اس قرآن پر، جو چاہے اس کا انکار کر دے، لیکن جو لوگ انکار کریں گے ان کا کیا انجام ہوگا، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے تو ان ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کی ہے کہ جس کی قناتیں یا جس کے کرٹن جو ہے وہ ان کا احاطہ کر لیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی طلب کریں گے پیاس کی وجہ سے تو انہیں دیا جائے گا وہ پانی کے جو ان کے چہروں کو بھسم کر دے گا، جلا دے گا، کھولتا ہوا پانی، یشوی الوجوہ، بیس شراب و ساتھ مرتفقہ، اور یہ بہت ہی برا مشروب ہوگا جو انہیں پیش کیا جائے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ما ان صدیدہ، وہ گاڑھا پانی کے جس کے اندر پیپ اور خون کی بھی آمیزش ہوگی، شدید متعفر اور بدبودار، وساط مرتفقہ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, انا لا نضیع اجر من احسن عملا, ہم ایسے لوگوں کے اعمال تو کبھی ضائع نہیں کریں گے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ بستے باغات, ریزیڈینشل گارڈنز ہیں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور وہاں جنتیں انہیں پہنائے جائیں گے وہ پہناوے یا وہ گہنے کے جو سونے کے ہوں گے. اس دنیا میں تو مسلمانوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے سونا پہننا حرام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں کنگن وہ پہنائے گا جو سونے کے ہوں گے, جس طرح کے کیسر و کسرا ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ یہ زیورات جو ہے صرف خواتین ہی نہیں پہنتی تھی, بلکہ بادشاہ جو ہوتے تھے, بڑے بڑے جو جرنیل ہوتے تھے, وہ بھی سونے کے جواہرات بھی, اور پھر یہ کہ بڑے بڑے قیمتی موتی, وہ اس کے گہنے پہنا کرتے تھے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ تَبْرَقًا, اور انہیں جو پہناوا دیا جائے گا وہ بہت ہی نفیس اور باریک ریشم کا بھی ہوگا اور ذرا موٹے ریشم کا بھی. یہاں مراد یہ لے گئی ہے کہ اوپر کا جو پہناوا انسان کا جو کرتا ہوتا ہے وہ بہت نفیس ریشم, اور جو نیچے کی شلوار ہے جو سترپوشی کے بھی کام آتی ہے وہ جو ہے ذرا تھوڑا سا موٹا دبیز قسم کا ریشم. متقین فیہا علی الارائک, وہاں بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے, علی الارائک تختوں کے اوپر, مسندوں کے اوپر, نعم الثواب و حسنت مرتفقہ, یہ بہت ہی عمدہ بدلہ ہے اور یقیناً بہت ہی اچھی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کی ہے. وضرب لهم مثل رجلین, اور اس کے بعد اب یہ آگے آ رہا ہے دو افراد کا قصہ کہ جنہیں جو باغ والے کہلاتے ہیں, اس کو پڑھ لیجیے, اس پر کے بعد ہم انشاءاللہ چار رکعتیں پڑھیں گے. اے نبی ذرا بیان کیجیے ان کے سامنے دو افراد یا دو مردوں کا معاملہ. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب, کہ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغات دیے تھے. دو افراد ہیں, دونوں باہم دوست بھی تھے, ایک دوسرے سے تعلق بھی تھا, ایک بڑا دنیا دار تھا, روپیہ پیسہ بھی اس کے پاس بہت تھا, اور دو باغات تھے. من اعناب, کہ جن میں انگوروں کی بہت بیلیں تھیں, گویا کہ اس کا کاروبار ہوگا انگور کی فصل اتارنا اور پھر اس کو جو ہے شکر اس سے نکالنا, کشید کر کے شراب نکالنا. وحففناهما بنخل, اور پھر یہ کہ ان دونوں باغات کے گردا گرد ہم نے ایک نیچرل فصیل بنا دی تھی کھجور کے بڑے مضبوط درختوں کی. یہ بھی گویا کہ ایک دوسرے میں پیوست تھے اور وہ اس کے لیے حفاظتی باڑ کا کام کرتے تھے. وجعلنا بینهما زرعا, اور ان دونوں باغات کے درمیان ایک کھیتی بھی تھی. گویا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی, دو باغات ہیں جن میں کھجوروں کے لدے ہوئے درخت بھی ہیں, انگوروں کی بیلیں بھی ہیں, اور پھر درمیان میں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی بھی ہے. وہ فجرنا, آگے آ بھی جائے گا کہ خلالہما نہرا, اور وہاں ہم نے ایک چشمہ بھی رواں کر دیا تھا. کلتا جنتین آتت اکلہا, یہ دونوں باغات جو ہے اپنا میوہ اور پھل خوب دیتے تھے, خوب فصل بہار پر. ولن تظلم منہ شیئا, کوئی اس میں کمی نہیں کرتے تھے, گویا کہ جو بھی پیداوار جو بھی یافت ہو رہی ہے اس شخص کو ان باغات کے ذریعے وہ بھرپور تھی. وفجرنا خلالہما نہرا, اب یہ بات بعد میں آ گئی جہاں اس باغ کا ذکر کیا گیا, ان دونوں باغوں کا, اس کے بعد میں یہ ایڈ کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر اور چشمہ بھی رواں کر دیا, گویا کہ نیچرل اریگیشن کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اس باغ کے لیے, ان باغوں کے لیے. وکان لہ ثمر, اور اس کے ثمر بھی تھے. یہاں ثمر سے مراد ہمارے مفسرین نے اولاد لیے, اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا پھل ہوتا ہے. انسان اگر درخت ہے تو اس کا پھل کیا ہے؟ اولاد ہے, اور اولاد ہی ہے کہ جو پھر گویا کہ اپنے بوڑھے والدین کے بعد میں کام بھی آنے والی, اس لحاظ سے بھی ثمر ہے. فقال لصاحبه وهو يحاوره, تو اس نے کہا ایک دن اپنے اس ساتھی سے جو دنیاوی اعتبار سے بہت پیچھے تھا, روپیہ پیسہ بھی زیادہ نہیں تھا, ممکن ہے کہ مفلس بھی ہو اور بہت درویش انسان, اس سے کہا وهو يحاوره, جبکہ وہ باہم يحاوره محاورہ, باہم گفتگو کر رہے تھے. انا اکثر من کا معلوم ہوا حسن, پر اب اس کے اندر خناس پیدا ہو گیا, اپنے باغ میں داخل ہوا ہوگا, دیکھا ہوگا باغ باہر پر ہے اور پوری طرح جو ہے فصل لدی ہوئی ہے, انگور کے جو ہے خوشے بوجھل ہو کر لٹکے ہوئے ہیں, زمین کی طرف آئے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر جو ایک خوشی کی کیفیت تھی, تو اس نے کہا اس غرور میں, انا اکثر من کا معلوم ہوا حسن, پر میں بہت زیادہ ہوں تم سے مال میں بھی اور نفری کے اعتبار سے, میری اولاد بہت ہے, ممکن ہے اس درویش کی اولاد نہ ہو, یا ابھی بچے ہوں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کے جوان بچے, اس کے دست و بازو, تو گویا کہ مادی اعتبار سے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ دنیاوی مادی غلاف جو ہے اس کو چیر کر اندر کی جو اصل حقیقت ہے وہ واضح کرتی ہے, تو مادی اعتبار سے جو فقیت حاصل تھی اس کو, وہ خناس اس کے ذہن میں تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا, ظاہر ہے یہ تکبر تھا اس کے اندر, غرور تھا, گھمنڈ تھا, اپنا بہت برتر ہونے کا احساس تھا. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو نہیں گمان کرتا کہ کبھی یہ باغ میرا تباہ یا برباد بھی ہو سکتا ہے، برس سے جو ہے یہ فصل دے رہا ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی. وما اظن الساعه قائمه، اب دیکھیے یہ ردے پر ردا چڑھتا ہے، دنیا کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آخرت کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے. ظن صرف یہ کہ خیال ہے، آخرت کا ایک عقیدہ ہے. وما اظن الساعه قائمه، اور مجھے تو گمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ کو میری سمجھ میں نہیں آتا. ولئن رددت الى ربي، لیکن فوراً ہی اس نے یہاں سے پیترا بند، اس لیے کہ بہرحال یہ بات جو ہے بہت بڑی بات تھی کہ وہ آخرت کا انکار کر دے، اسے بھی معلوم ہوتا ہے مسلمان تھا اور اس بات کا یقین کم سے کم یہ کہ ڈوگمے کی حد تک مانتا تھا کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. لہذا فوراً اس نے کہا ولئن رددت الى ربي، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، اگر آخرت ہو ہی گئی، لاجدن خيرا منها منقلبا، تو میں جو کچھ میرے رب نے مجھے یہاں دیا اس سے کہیں زیادہ خیر اور زیادہ میں حاصل کروں گا وہاں. گویا کہ اس دنیا میں اللہ نے مجھے دیا تو میرے اندر کوئی صلاحیت تھی، کوئی ذہانت فطانت تھی، میں اللہ کا محبوب تھا تو دیا نا، تمہیں اللہ نے دیا ہی نہیں. تو جس طرح اللہ نے مجھے یہاں دیا تو مجھے یقین ہے کہ اگر کہیں وہ آخرت ہوئی مرنے کے بعد کی زندگی، تو وہ اللہ مجھے وہاں بھی مایوس نہیں کرے گا، وہاں بھی اس سے زیادہ دے گا. قال له صاحبه وهو يحاوره، تو اس کے درویش ساتھی نے کہا اس سے جب وہ مکالمہ کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقك من تراب، اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی کہ وما اظن الساعه قائمه، یہ قیامت تو ہے کوئی ہوتی نظر نہیں آ رہی مجھے، اکفرت بالذی خلقك من تراب، تم نے کفر کیا ایسی بڑی بات اس ذات کے بارے میں کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفه، اور پھر نطفے کو ذریعہ بنایا، ثم سواك رجلا، اور اس کے بعد تمہیں ایک مکمل مرد بنا دیا. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے میرا رب، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کا اظہار کر دیا. ولولا اذ دخلت جنتک، دیکھیں اگلے الفاظ آ گئے، میں نے کہا تھا نا یہ جو ہمارے معاشرتی ثقافتی الفاظ ہیں، ماشاء اللہ، کیوں نہیں ایسا ہوا، ولولا اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے اس باغ میں داخل ہوا تھا، قلت ماشاء اللہ، تجھے چاہیے تھا کہ یہ کہتا ماشاء اللہ، یہ اللہ کی دین ہے، جو چاہا اللہ نے، اللہ ہی کی جانب سے یہ نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، لا قوت الا باللہ، اس کے سوا اور کوئی قوت نہیں، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کیا تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں تمہارے سے بہت پیچھے ہوں، مال و دولت کے اعتبار سے بھی، اور ولد اور اولاد کے اعتبار سے بھی، تمہارے کڑیل جوان بیٹے ہیں جو تمہارے دست و بازو ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ضعیف چھوٹے بچے دیے، تو دونوں اعتبارات سے انہوں نے توجہ دلائی، اس بنیاد پر تمہارے اندر تکبر پیدا ہوا. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو امید ہے میرا رب جو ہے وہ تمہارے اس باغ سے کہیں بہتر باغ مجھے عطا فرمائے گا، اس کی قدرت اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے، اور آخرت کا تو وعدہ ہے نا پکا. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور مجھے اندیشہ آئے جو باتیں تم نے کی ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب تمہارے اس جو ہے آسمان سے، کوئی حسبان، کوئی آفت آسمانی اللہ تعالیٰ ایسی نازل نہ فرما دے، فتصبح سعیدا زلقا، کہ آج جو بڑا ہرسبز اور شاداب باغ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بالکل چٹین اور ریگستان بن جائے، یہ ساری فصل جو ہے کہیں زمین بوس ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. او یصبح ماؤها غورا، یا یہ جو چشمہ بہہ رہا ہے، یا یہ جو نہر جس جو ایک سیرابی کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پانی ہی کو خشک کر دے، اس کے پانی کو کہیں زمین میں نیچے اتار دے، فلن تستطیع له طلبا، اور پھر تم جو ہے اس پانی کو واپس حاصل نہیں کر سکو گے. وہ احیط بثمری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے اس باغ کا تمام جو ثمرات تھے اس کو سمیٹ لیا. اب یہ کیا شے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت سماوی آئی، کوئی پالا پڑا، کوئی تیز و تند طوفان آیا، کہ کھجور کے درخت جو ہے وہ بھی جڑوں سے اکھڑ گئے، جس کے بارے میں اس سے بڑا مان تھا کہ میرے اس باغوں کے ارد گرد جو ہے یہ قدرتی فصیل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، کھجور کے بڑے مضبوط درخت ہیں، اللہ کے عذاب کے سامنے تو کوئی شے نہیں ٹھہرتی. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اور پھر یہ ہو گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو رگڑتا رہ گیا، علی ما انفق فیہا، جو انویسٹمنٹ کی تھی اس نے اس باغ پر، ظاہر ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جہاں اس کی جسمانی محنت دن رات ایک کیا اور جو محنت کی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ اس میں روپیہ پیسہ بھی تو خرچ کیا ہوگا نا، جس طرح ہوتا ہے کوئی بھی ایگریکلچرسٹ ہے وہ اپنی جو ایگریکلچر کو دیکھنے کے لیے کس کس قسم کا اہتمام کرتا ہے، اس زمانے میں تو پیسٹیسائڈ اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن بارہ جو بھی تھا تو علامہ انفق فیہا، جو خرچ کیا تھا اس نے اس باغ کے اوپر، اس کے اب دیکھا کہ اس کا جو ہے بالکل برباد ہو چکا ہے، تو اپنی ہتھیلیوں کو فاصبح یقلب کفیہ، اور رہ گیا وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، علی ما انفق فیہا، جو کچھ اس نے وہاں انویسٹ کیا تھا، وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ پورا کا پورا باغ جو ہے، بڑے بڑے درخت بھی اور کھجور کی بیلیں بھی اونجھی پڑی ہوئی تھی، وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور اس موقع پر وہ چیخ اٹھا کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب دیکھیے یہاں کون سا شرک ہے، اس نے کسی دیوی یا دیوتا کا نام نہیں لیا، کوئی جسے ہم شرک سمجھتے ہیں، کسی قبر کو جا کے سجدہ نہیں کیا، کسی اور کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے نہیں بلایا. یہاں شرک مادہ پرستی سب سے بڑا شرک، جب انسان یہ جو مظاہر ہیں اس کی گرفت میں آ کر اللہ کو اور آخرت کو اور دین کو ہر شے کو بھلا دیتا ہے. اصل شرک تو یہ ہے، مادہ پرستانہ سوچ. لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. گویا کہ اتنا ذہین تھا کہ وہ پہنچ گیا اصل میں، جسے آپ کہیے کہ جو اصل جو انر جو اس کے اندر مرض تھا وہاں تک پہنچ گیا، یہ اصل میں میں نے شرک کیا ہے، میرا اعتماد اور توکل بھروسہ اپنے اس ذات پر ہو گیا، اس باغ پر ہو گیا. میں سمجھتا تھا کہ اس کو تو کبھی برباد ہونا ہی نہیں، اس بنیاد پر میں نے وہ کلمہ کفر بھی اپنی زبان سے نکال دیا کہ معذوم الصحت قائمت ہے، مجھے تو گمان نہیں ہے کہ قیامت کبھی ہونے والی ہے. ولم تکن له فئت ينصرونه من دون الله، اور نہ ہوا کوئی لشکر اس کے ساتھ کہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا. وما کان منتصرا، اور نہ ہی اس کے اندر وہ ہمت تھی کہ وہ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتا. انسان کے اندر تو پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے اور کیسی کیسی باتیں ابھرتی ہوں گی جب اسے کوئی اللہ کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی آزمائش سے اسے دوچار کرتا ہے کہ مجھے کوئی بس اختیار ہو تو میں اللہ سے بدلہ لوں اس کا، معاذ اللہ. تو قرآن کئی جگہ کہتا ہے کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اس کا کوئی بدلہ اللہ سے لے سکے. وما کان منتصرا ہنالک الولایۃ للہ الحق. اب یہ ہے اصل میں الولایہ، یہ تعلق باہمی ہے بندے اور اللہ کے مابین، یہ ایک حقیقت ہے. اگر اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا. ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے رو دیں، شریعت کو جو ہے اپنے لیے بالکل حرام چیزوں کو مباح قرار دے دیں، اور دعائیں مانگتے پھر اللہ سے کہ اللہ یہ دے دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر دعا نہیں سنتا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے موقع پر حکم کا اختیار جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے، جو الحق ہے، وہ خیر ثواب و خیر رقبا، اور وہی ہے اجر ثواب کے اعتبار سے بھی بہترین، ثواب دینے میں بھی اور انجام کار کے اعتبار سے بھی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آمنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أسمع به وأبصر أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا صلقا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الله أكبر